بارزی کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجيغا محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ سنت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. فرمائی اللہ کی سنت ہے جس کے اوپر اس نے انسانوں کو خلق فرمایا ہے. سنت کا لفظ بہت سارے مطالب میں اور مفاہیم میں استعمال ہوتا ہے. ایک سنت کا مطلب ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر معصومین علیہ السلام نے جو کچھ اپنے قول فعل اور عمل کے ذریعے ارشاد فرمایا اس کو ہم سنت کہتے ہیں. ایک قرآن کریم میں سنت کا لفظ قانون کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ جو آئے کریم ہے سنت اللہ التی فطر الناس علیہا اللہ کی سنت ہے جس کے اوپر اس نے انسانوں کو خلق فرمایا ہے وہ قانون کی طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ خدا تعالیٰ نے خلق فرمایا سب کا سب قانون کے تحت ہے. اور علم جو کچھ بھی ہے وہ قانون کو سمجھنے کی کوشش ہے. مثلا اگر آپ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علم کیمیا ہے کیمسٹری ہے تو ایکچولی کچھ قوانین ہیں جو کیمیکلز کے اوپر حاکم ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش علم کیمیا ہے. فزکس میں آپ مادی اجسام کے اوپر جو قوانین حاکم ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو ہم فزکس کہتے ہیں. اب سوال مادی دنیا میں تو قوانین طے شدہ سی بات ہے کہ آپ مادی قوانین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں فزکس کیمسٹری اور مختلف علوم کے ذریعے سے. آیا مانوی دنیا کے بھی کچھ قوانین ہیں یا مانوی دنیا بغیر قوانین کے خلق ہو گئی ہے؟ تو یہاں پہ بہت سادہ سی بات ہے کہ اگر مادی دنیا جس میں صرف 50-60 سال رہنا ہے اس کی کوئی اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت ہے کہ فرماتا ہے لہون ولاعبون یہ کھیل کچھ زیادہ نہیں ہے جو کچھ ہے وہ آخرت ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ فرماتا ہے دار آخرت آخرت کا جو گھر ہے وہی زندگی ہے. یہ تو زندگی ہے ہی نہیں تو کھیل کود ہے. تو جو کھیل کود ہے وہ تو قانون کے تحت ہے اور وہ جو دار آخرت ہے وہ قانون کے تحت نہیں ہوگا. ظاہر وہ قوانین کے تحت ہوگا اس کے اندر قوانین ہونے چاہیے. اچھا جب وہ قوانین ہوں گے تو سوال یہ ہے کہ وہ قوانین ہمیں سمجھ میں کیوں نہیں آتے؟ اگر قوانین ہیں تو ہم ان کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ بالکل ایسے ہی جیسے مادی دنیا کے اندر بھی قوانین نہ سمجھنے کے دور میں ہمارے ساتھ یہی ہوتا تھا. میرے ذہن میں جو سادہ ترین مثال آتی ہے وہ بلڈ ٹرانسفیوژن کے حوالے سے ہے کہ مثال کے طور پر جب تک لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ بلڈ گروپس ہوتے ہیں تو وہ جسم کے اندر خون ایک جسم سے دوسرے جسم میں ڈالتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ مشکل ہے. گورے کو گورا خون دیتے ہیں گورے آدمی کے جسم میں گورے کا خون ڈالتے ہیں مر جاتا ہے. کالے کے جسم میں کالے کا خون ڈالتے ہیں مر جاتا ہے. اور کبھی گورے کا خون کالے کو لگ جاتا ہے اور کبھی کالے کا خون گورے کو لگ جاتا ہے. سمجھ نہیں آتا کیا مشکل ہے. پہلے وہ سوچتے تھے پتہ نہیں کیا مشکل ہے. ماں کا خون بیٹے کو دیتے ہیں نہیں لگتا اور غیر کا خون غیر کو دے رہے ہیں پھر لگ جاتا ہے. تو بہت اس میں پریشانی رہتی تھی کہ یہ پتہ نہیں کیا مشکل ہے. پھر لوگ کہتے تھے شاید کوئی قانون نہیں ہے ایسے ہی ہے بس خون کسی کا مل گیا تو صحیح ہے. بعد میں اندازہ ہوا کہ نہیں صاحب سب غلط تھا ہم غلط سمجھ رہے تھے. قانون تو ہے اس قانون کا ہم نے کشف نہیں کیا تھا. جب تک قانون کشف نہیں کیا تھا ہم اپنی غلطی کو نادانی کو قانون نہ ہونا سمجھ رہے تھے. جب تک قانون کشف نہیں ہوتا غلطی ہم کرتے ہیں اور جواب میں کیا کہتے ہیں ہم نے غلطی نہیں کی قانون ہے ہی نہیں. اصلا مانوی دنیا میں بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. چونکہ ہمیں مانوی دنیا کے قوانین نہیں پتا تو ہم یہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا مشکل ہے. ایک دفعہ مسلمان کو عزت ملتی ہے ایک دفعہ ذلت مل جاتی ہے. ایک دفعہ خدا اس کی دعا پوری کر دیتا ہے ایک دفعہ دعا پوری نہیں کرتا. ایک دفعہ مانگ مانگ کے مر جاتے ہیں پوری نہیں ہوتی. ایک دفعہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کوئی ایم ایسی کھڑے کھڑے کوئی بات کہتا ہے پوری ہو جاتی ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مانوی قوانین ہیں لیکن مانوی قوانین سے ہماری غفلت ہے. چونکہ غفلت کے دور میں لہذا ہم اس کو صحیح طور پر حل نہیں کر پا رہے. قرآن کریم کا سب سے بڑا مارکہ یہ نہیں ہے کہ اس نے مثال کے طور پر کیمسٹری کے کچھ لاز بیان کر دیے ہوں. وہ قرآن کریم بیان نہ بھی کرتا تو انسان اپنی مادی جدوجہد سے آگے بڑھتا، کبھی نہ کبھی شاید کچھ نہ کچھ سمجھ ہی لیتا، نہ بھی سمجھتا تو اس کی زندگی میں کوئی بہت بڑا گیپ نہیں تھا اگر وہ نہ سمجھتا. صحیح جو ترقی حاصل ہوئی ہے قرآن کریم کے ذریعے سے وہ یہ ہے کہ خدا نمتعال نے یہ جو مانوی قوانین تھے یہ ختمی مرتبت کے ذریعے سے کشف کروا دیے دنیا کے سامنے. اب اس میں بھی ہم لوگ ایک بات تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے قوانین کشف کر دیے قرآن کے ذریعے سے. ایک جملہ علامہ طباطبائی نے میرے خیال میں استعمال کیا، یا ابھی مجھے بہت اچھا یاد نہیں آ رہا کس نے استعمال کیا تھا، لیکن بہت خوبصورت جملہ تھا. جملہ یہ تھا، فرمائیں کہ جتنا بھی قرآن کریم ہے اس کے ذریعے قوانین کشف ہوئے ہیں اور یہ کشف تامہ محمدی ہے. نبی اکرم کا نام استعمال کیا، درود بھیجے گا محمد والے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اگر ہم یہ کہیں قرآن خدا کی کتاب ہے، خدا نے ہم بندوں کے لیے نازل کی ہے، اور ہم یہ کہیں قرآن نبی اکرم کا کشف ہے جو نبی اکرم نے کشف کرنے کے بعد ہمیں دیا ہے، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی ہے، نبی اکرم کا کوئی کردار نہیں ہے ایک مطلب میں، اور دوسرا یہ کہ ابھی یہ تجربہ بھی نہیں ہوا. لیکن اگر ہم یہ کہیں کشف تامہ محمدیہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کی ایک ایک چیز نبی اکرم کے نزدیک ایسے کشف ہوئی ہے جیسے ہمارے اور آپ کے لیے دن اور رات کشف ہوا ہوا. ختمی مرتبت کی ذات نے معراج تک پہنچ کر جتنے بھی حقائق تھے سب کے سب کشف کر لیے. ان مکشوف حقائق کو خدا تعالیٰ نے نبی کی زبان سے قرآن بنا کر جاری کر دیا. اب قرآن کریم ان تمام حقائق کا مجموعہ ہے جن کو نبی اکرم کی ذات مقدس نے کشف کر دیا. بہت بڑا کام ہو گیا. وہ قوانین جو رہتی دنیا تک انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری تھے نبی اکرم نے اپنی ذات سے کشف کیے، اور کشف ہونے کے بعد وہ ختم مرتبت کی زبان سے جاری ہوئے اور اللہ کے حکم سے قرآن کریم تشکیل پا گیا. اسی لیے معراج تک بھیجنا پڑا. یعنی اگر ظاہری دنیا میں دیکھیں تو پھر معراج تک بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی اگر صرف قرآن کریم نے نازل ہی ہونا تھا. بہر اس بحث میں جانے کا کوئی فائدہ زیادہ نہیں ہے، لیکن اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ یہ نبی اکرم نے کشف کیے قوانین اور اس کے بعد دنیا کے سامنے بیان کیے. اب ان قوانین میں سے ایک قانون یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ سورہ آل عمران میں ہے. سورہ آل عمران بہت نفیس اور بہت عمیق سوروں میں سے ایک سورہ ہے. یعنی اگر کسی کو اسلام کا مالیاتی نظام سمجھنا ہے، فائنینشل سسٹم سمجھنا ہے، سورہ آل عمران بہترین ہے. اگر کسی کو اہل کتاب کے ساتھ اسلام کے معاملات کو سمجھنا ہے، سورہ آل عمران بہترین ہے. اسی طریقے سے دشمنوں کے ساتھ رویے میں سورہ آل عمران کو سمجھنا انتہائی ہمارے خیال میں مفید ہے. چند آیات کریمہ کی تلاوت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آئی کریمہ نے ارشاد فرمایا، کل جو گفتگو ہوئی تھی آپ کی خدمت میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے 118 آیت کریمہ آیت نمبر 118 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. اس آیۃ کریمہ کی عربی روٹین میں جو قرآن کریم کی عربی استعمال ہوتی ہے اس سے کافی مختلف ہے. اس میں کچھ ایسی وکیبلریز استعمال ہوئی ہیں جو قرآن کریم میں زیادہ استعمال نہیں ہوئی ہیں. مثال کے طور پر بتانہ میرے خیال میں قرآن کریم میں دوسری جگہ کہیں استعمال نہیں ہوئی ہے. میرے خیال میں بتانہ، خبالا، میرے خیال میں خبال شاید ایک آدھ جگہ آیا ہو، لیکن بہت کم ایسی وکیبلریز جو یونی کہیں پہ استعمال ہوئی ہیں. فرمایا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے علاوہ کسی کو اپنا خاص مشاور مت بنانا. اپنے علاوہ کسی کو اپنا خاص مشاور، بتانا کہتے ہیں ایسے صاحب اسرار کو، ایسا کوئی دوست جو انسان کا انتہائی نزدیکی دوست ہے، جس کے اوپر راز انسان دے رہا ہوتا ہے، اس کو اپنے کاموں کے اندر مشاور بنا رہا ہوتا ہے، اس سے ایڈوائزز لے رہا ہوتا ہے. فرمایا، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے علاوہ کسی کو مت بنانا. یہاں سے بہت سادہ سی بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ یہ جو ہم نے ورلڈ بینک سے اور آئی ایم ایف سے اپنے لیے ایڈوائزز لیے، سب کے سب قرآن کی مخالفت میں کیا. ہرگز یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. صاف لکھا ہے لا تتخذوا بطانۃ من دونکم خواص، ان میں سے کسی کو نہیں بنانا، اپنے علاوہ کسی کو نہیں بنانا. فرمایا لا یألونکم خبالا، فرمایا کہ یہ تمہارے دین کو برباد کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، تمہارے دین کو برباد کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے. ودو ما عنتم، جتنا تم مشکلوں میں پڑو گے ان کو پسند آئے گا، مصیبتوں میں ڈالیں گے تمہیں، مصیبتوں میں تمہیں کچل دیں گے، انہیں تمہارا مصیبتوں میں کچلا جانا بہت پسند ہے. قد بدت البغضاء من افواہم، ان کا بغض و کینہ ان کی زبانوں پہ جاری ہو چکا ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے. میں اس سے زیادہ صریح آیت ہمیں کسی بات میں اس معاملے میں نہیں ملے گی کہ ہم اگر سمجھ رہے ہیں کفر ہمارے لیے راستے معین کرے گا. اور مجھے تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ عام پڑھے لکھے، یعنی مثال کے طور پر جو دین کے مخلص ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں کم سے کم ان سے یہی سیکھ لینا چاہیے. قرآن کریم کی صراحت کے ساتھ مخالفت کر رہے ہیں ہم لوگ، وہ ہمیں کچھ نہیں سکھائیں گے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں وہ ہمیں سکھائیں گے، وہ ہمیں نہیں سکھائیں گے. اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں اپنی صلاحیت کو استعمال کریں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں، ان سے سیکھنے کی کوشش کریں، نہ ان کو ایڈوائزر بنا کر، نہ ان کو مشاور بنا کر ان سے رہنمائی لے کر. ہاں آپ مثال کے طور پر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مثال کے طور پر ہم ان کی یونیورسٹیز میں نہیں جائیں اور وہاں سے کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں، وہ تو عام المومنین کا فرمان ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن یہ کہ وہ ہمارے لیے پالیسیز بنانا شروع کر دیں، وہ آئیں ہمارے لیے طے کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا ہے. قرآن کریم مشاہد فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تمہیں مشقتوں میں ڈال ڈال کر خوش ہوتے رہیں گے. یہ تو ایک جملہ ہو گیا. اس کے بعد ہمیں جیتنے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ فرمایا ان تمسسکم، آیت نمبر 120 میں ارشاد فرمایا ان تمسسکم حسنتن تسوہم، اگر تمہیں کوئی نیکی ملتی ہے تو ان کو بہت برا لگتا ہے. وان تصبکم سیئۃن یفرحوا بہا، اور اگر تمہیں کوئی برائی ملتی ہے تو یہ بہت خوش ہو جاتے ہیں. وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، کچھ آیات ایسی ہیں جو انسان کو امید دلاتی ہیں آخرت کے بارے میں. بس خدا تعالیٰ کہیں فرماتا ہے ہم آخرت میں یہ جزا دیں گے، یہ جزا دیں گے. میں ایک دفعہ انہیں آیت اللہ بہودینی کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک آیت کا ذکر کیا، کہنے گا میں جب بھی آیت پڑھتا ہوں نا تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ چلو قیامت میں کچھ ملنے والا ہے. کچھ آیتیں ہوتی ہیں بشارت دے رہی ہوتی ہیں آخرت کے لیے، تمہیں یہ ملے گا، تمہیں وہ ملے گا قرب خدا میں سے. کچھ آیتیں دنیا میں بشارت دے رہی ہوتی ہیں، کم سے کم بشارت کیا ہے؟ کم سے کم بشارت یہ دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. دیکھیے آیت کریمہ نے کیا ارشاد فرمایا، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہیں ان کا قید و مکر و فریب کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. گارنٹی مل رہی ہے نا؟ اب ممکن ہے کوئی یہ کہے ان کے پاس 400 تھنک ٹینک ہیں، وہ جو پلاننگ بناتے ہیں وہ تو 50 سال کی پلاننگ بنا رہے ہوتے ہیں، 2-2 سال کی پلاننگ بنا رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے. لیکن خدا نے ارشاد فرمایا ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا تھا جو شاید اس سے زیادہ صریح ہے، فرمایا تھا لا یضرکم، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اچانک آیت کریمہ کا عربی ذہن سے نکل رہا ہے. ارشاد یہ فرمایا تھا کہ اگر تم ہدایت پا جاؤ، اذا اہتدیتم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پا جاؤ تو جو بھی گمراہ ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہاں پر ایک شرط رکھی تھی نقصان سے بچنے کی، کیا؟ ہدایت پا جاؤ. اگر تم ہدایت پا جاؤ تو جو گمراہ ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہاں پر اس ہدایت پانے کی تشریح کر دی. ہدایت پانے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو وہ جو مکر و فریب کر رہے ہیں ان کا مکر و فریب تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. بس ہمارے سامنے دو کی ایلیمنٹس آ گئے، یعنی جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے دن عرض کیا تھا، آپ جب قرآن کریم کی کسی آیت کو پڑھیں تو اپنے آپ سے ایک سوال کریں، میرے اندر یہ دو چیزیں ہیں، میں کب تک دشمن سے ضرر اٹھاتا رہوں گا، کب تک دشمن مجھے نقصان پہنچاتا رہے گا؟ جب تک میرے اندر صبر نہیں ہے، جب تک میرے اندر تقویٰ نہیں ہے. اگر صبر نہیں ہے اور تقویٰ نہیں ہے، یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے. اگر صبر و تقویٰ آ گیا، پھر یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اب اس سلسلے میں اس سے مشابہ چند آیات کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اسی سورہ میں ابھی دیکھ رہے ہیں کتنی امپورٹنٹ جگہ ہے، یہ 118 نمبر آیت تھی اس نے ایک مفہوم دیا تھا، 120 نمبر آیت تھی اس نے ایک مفہوم دیا، اب 125 نمبر آیت. خدا تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین. فرمایا کہ اگر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور وہ کفار تمہارے سامنے آ بھی جائیں، یعنی وہ اپنی طاقت کو لے کر تمہارے سامنے آ بھی جائیں، ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، تو تمہارا رب 5000 نشان لگے ہوئے ملائکہ سے تمہاری مدد کرے گا. اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا تھا اگر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. پہلے کہا تھا نقصان نہیں پہنچائے گا، اب ایک مرحلے کو آگے بڑھا دیا. فرمایا اگر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو خدا 5000 ملائکہ سے تمہاری مدد کر دے گا. ٹھیک ہے، بس اگر ہم سے کوئی کہے دشمن ہمارے سامنے مکر و فریب کر رہا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم کہیں گے صبر و تقوی اختیار کرو. اگر وہ کہے اللہ کی نصرت کیسے حاصل کرنی ہے، جواب میں دوبارہ کہیں گے صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. اب آپ غور فرمائیے گا، سید الشہداء جب اپنے اہل خانہ سے الوداع کر رہے تھے تو فرمایا صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. سید الشہداء شیطان کی شیطنت کے سب سے مضبوط مکر و فریب کے سامنے کھڑے تھے. شیطان کی شیطنت کا اس سے بڑا مکر و فریب کبھی نہیں آیا تھا. سید الشہداء اس مکر و فریب کے سامنے کھڑے تھے اور اس کے بعد اپنے اہل خانہ کو کیا فرما رہے تھے؟ صبر کرو، تقوی اختیار کرو. کیوں؟ سید الشہداء بظاہر ہماری توجہ ان آیات کریمہ کے اوپر دلوانا چاہ رہے تھے. اچھا، یہاں پر ایک نقطہ عرض کرتا چلوں، جسے کہتے ہیں نا تفنن کے لیے، تاکہ آپ کی ذرا طبیعت میں اس طرف سے بھی ایک توجہ ہو جائے. ہم نے ایک دفعہ اس بات کے اوپر غور کیا کہ خدا نے متعلق مکر و فریب کا مقابلہ کیسے کرتا ہے. اچھا، شیطان جانتا ہے کہ جیت نہیں پائے گا، لیکن اپنے ماننے والے کو ہمیشہ کہتا ہے لڑو لڑو، جبکہ شیطان کو پتا ہے میں جیت نہیں پاؤں گا. اس کو پتا ہے جس کو وہ آلے کار بنا رہا ہے وہ ذلیل ہو جائے گا. شیطان کو پتا ہے خود ذلیل ہوا ہے، تو وہ چاہتا ہے جتنا لوگوں کو ذلیل کر سکتا ہے کر دے. تو وہ لوگوں کو کھڑا کرتا ہے، کہتا ہے لڑو لڑو، اس کو پتا ہے ہار جائیں گے. ان کو نہیں بتاتا کہ تم ہار جاؤ گے، ان سے کہتا ہے شاید جیت جاؤ، شاید جیت جاؤ. مثلا فرعون سے کیا کہہ رہا ہوگا کہ تم موسیٰ کے سامنے کھڑے ہوگے ہار جاؤ گے؟ نہیں، فرعون سے کہہ رہا ہوگا تو لڑ تو جیت جائے گا، اور خود کیا سوچ رہا ہوگا یہ بدبخت کبھی بھی نہیں جیت سکتا ہے، کیونکہ خدا کے سامنے تو میں نہیں جیت پایا، یہ کہاں جیتے گا. ہمیشہ شیطان یہی کرتا ہے، اپنے ماننے والے سے کہتا ہے تو لڑتا رہے لڑتا رہے، اسے امید دلاتا رہتا ہے شاید تیرے لیے کچھ ہو جائے گا، جبکہ ہونا کچھ نہیں ہوتا. اچھا، اب یہاں پہ نقطہ یہاں پہ اس طرح سے ہے، جب شیطان اپنے ماننے والے کو ورغلاتا ہے اس کی ساری طاقتوں کو استعمال کرواتا ہے. خدا نے متعال دیکھتا رہتا ہے کہ یہ ساری طاقتوں کو استعمال کرتا ہے. خدا نے متعال نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ ہم جب اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں تو ہم لشکر نہیں بھیجتے، زمین و آسمان ہمارا لشکر ہے. یہ تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو دے دیا جاتا ہے کہ وہ جو کرنا چاہے کر لے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا. خدا کو بھی لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پہ خوبصورت نقطہ دیکھیے گا، ابھی چند دن پہلے جب قرآن کریم کی تلاوت کے دوران حضرت ابراہیم کے واقعے پر پہنچا تو اس میں لکھا تھا، نمرود نے یہ کہا تھا کہ تم لوگ جمع ہو جاؤ اور ابراہیم کے خلاف وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی نصرت کرو. لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کہہ رہا تھا وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی نصرت کرو، ابراہیم کے خلاف آگ جلاؤ. اچھا، اب میں سوچنے لگا کہ حضرت ابراہیم کے خلاف جب اس نے آگ جلوائی تو لوگوں سے کہا تم سب لوگ لکڑیاں لے کر آؤ، اب پورے شہر سے لوگ لکڑیاں لے کر آئے، بہت بڑی آگ لگا دی. اپنے آپ سے سوچے گا ایک انسان کو آگ لگانے کے لیے کتنی لکڑی چاہیے؟ یہ مردے جو جلاتے ہیں ہندو وغیرہ کتنی لکڑی میں جلا لیتے ہوں گے؟ مثال کے طور پر ایک ٹن بہت ہوتی ہے، ہزار کلو، یہ نمرود کا دماغ خراب ہوتا ہے، اتنی ڈھیر ساری لکڑی جمع کروائی تھی اس نے، گیم کھیل رہا تھا، پبلک اوپینین بلڈ کر رہا تھا، ہمارے یہاں کی طرح کیا ہے، ٹیلی ویژن کے اوپر شو کر رہا ہے، اس کے زمانے میں ٹیلی ویژن نہیں تھا کہ وہ شو کرتا، میڈیا کو استعمال کرتا، تو اس نے کیا تھا، پبلک کو پروووک کرنے کے لیے، ان کو بڑھانے کے لیے کہنے کا تم سب بھی لکڑیاں لاؤ، اب سب لوگ لکڑیاں لا رہے ہیں، احمقو ایک آدمی کو آگ لگانے کے لیے کتنی لکڑیاں چاہیے، لیکن سب لا رہے ہیں تاکہ وہ پارٹیسپیٹ کریں، اور ان کے اندر بھی ابراہیم کے خلاف، حضرت ابراہیم کے خلاف بغض نکلنا شروع ہو. اب لوگ جمع کر رہے ہیں، اچھا اب کیا خدا نہیں دیکھ رہا کہ لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں؟ خدا دیکھ رہا ہے، تو مثلا کچھ کر دیتا اس دن، لکڑیاں نہ کٹتی ان درختوں سے، نہیں روکا اس، ہاں ٹھیک ہے کرو، طے ہوا تھا کہ بھائی لکڑیاں جلیں، لکڑیاں لائی جائیں، لوگ لکڑیاں لے آئے، اگر خدا چاہتا اس دن بارش برسا دیتا، کہتا آج تمہاری آگ نہیں جلے گی، ہو سکتا تھا نا، بارش برسانے میں کتنی دیر لگتی ہے، نہیں جن میں بارش نہیں برسے، کل لاؤ، اب لوگ جمع ہو گئے، لکڑیاں بھی آ گئیں، وہ بارش برسا دیتا، معاملہ ختم تھا، وہیں بھی چھٹی ہو گئی تھی، خدا نے کہا نہیں ایسے نہیں، تم بھی کرو جو کرنا کرو، کب تک کیا، لکڑیاں جمع ہو گئیں، آگ لگا لی، اب آگ لگ گئی، اب حضرت ابراہیم کو مثلا منجنیق ٹائپ کے اندر رکھا گیا، وہ آگ اتنی بڑی تھی کہ اس میں ڈالنے کے لیے بھی حضرت ابراہیم کو دھکا دینا کافی نہیں تھا، اس کو بیچ میں ڈالنے کے لیے حضرت ابراہیم کو کسی چیز سے پھینک کے ادھر اس میں ڈالا گیا تھا. اب میں سوچتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کو جب پھینک رہے تھے تو مثلا وہ رسیاں ٹوٹ جاتی، نہ جاتے اندر، وہ بھی کر دیا، کیوں خدا کیوں جلدی کرے خدا، یعنی جلدی وہ کرے. خدا نمتال ایک دفعہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ہم کافروں کو عذاب کرنے میں جلدی نہیں کرتے، کیوں؟ صحیفہ سجادیہ میں جملہ ارشاد فرمایا، جلدی وہ کرے جس کو وقت نکلنے کا خوف ہو، اس کو وقت نکلنے کا خوف ہے ہی نہیں، وہ کیوں جلدی کرے؟ اچھا اس نے جلدی نہیں کی، کہاں تک لے کے گیا، حضرت ابراہیم کو ڈلوا دیا. اچھا ڈلوانے کے بعد اب کیا ہونا تھا؟ اب مثال کے طور پر فرشتوں کا ایک لشکر بھیجتا، نمرودیوں کے سروں کے اوپر کوڑے برسا، کچھ نہیں، سادہ سے ایک کام کیا کیا اس نے، فرمایا یا نارو کونی بردن وسلاما، اے آگ ٹھنڈی پڑ جا، سلامتی بن جا، ختم. نہ لشکر آیا، نہ بارش برسائی، نہ فرشت، کچھ نہیں کیا، چھوٹا سا ایک کام کیا، اس نے کہا یہ آگ تیری نہیں ہے، اب تک تیرے حکم سے جل رہی تھی، اصل میں تو میری ہے. اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. اب نہیں، آگ ٹھنڈا ہونے کا شاید مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ آگ بجھ گئی، آگ جل رہی تھی، پھر بھی معاملہ کچھ نہیں ہوا، حضرت ابراہیم اس آگ سے ایسے ہی نکلا ہے. صحیح ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہل تقویٰ کو یہاں تک صبر کرنا پڑے گا. اگر خدا کی غیر معمولی نصرت چاہیے تو اہل تقویٰ کو یہاں تک صبر کرنا پڑے گا کہ وہ آگ میں گر جائیں اور اعتماد کریں کہ آگ بھی خدا کے حکم سے چل رہی ہے، اگر چاہے گا تو اینڈ ٹائم پہ بچا لے گا. اہل تقویٰ کو یہاں تک جانا پڑے گا. اب میں آپ کو اس کی مثال واقعہ کربلا سے بھی دیتا چلوں. درود بھیجے گا محمد والے میں. خدا نبتال نے یزید کو کہاں تک آنے دیا؟ حضرت ابراہیم کے معاملے نمرود کو کہاں تک آنے دیا تھا؟ اب تسلسل بھی نہ توڑا جائے، حضرت عیسیٰ کے معاملے میں کہاں تک آنے دیا؟ اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ کے معاملے میں دشمنوں نے کہا ہم سولی پہ چڑھائیں گے، پھانسی پہ چڑھائیں گے. اچھا پھانسی اور سولی کو فرق شاید نہ ہو آپ کے ذہن میں، میں عرض کرتا چلوں چونکہ بہت اہم مطلب ہے میسم تمال کے مسائل کو سمجھنے کے لیے. یہ جو ہمارے ہاں ہوتی ہے اس کو پھانسی کہتے ہیں، یہ سولی نہیں ہے، یہ پھانسی ہے. پھانسی کیا ہے؟ ایک کنویں کے اوپر ایک تختہ ہے، اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، یہ نیچے کوئی سپورٹ ہے اسے ہٹا دیا جاتا ہے، آدمی لٹک جاتا ہے، دو تین منٹ کے اندر، زیادہ زیادہ پانچ منٹ کے اندر مر جاتا ہے. یہ سولی نہیں ہے، میسم تمال سولی پہ چڑھے تھے، یہ پھانسی ہے. میں سمجھتا ہوں سولی پہ چلے تھے. وہ جو آپ نے محاورے میں سنا ہے، سولی پر بھی نیند آ جاتی ہے، پھانسی پہ کسی کو نیند آئی ہے؟ تین منٹ میں نیند کہاں ہے؟ صحیح. پھر محاورہ کیا ہے؟ یہ محاورہ یہ سولی اصل میں یہ نہیں ہے. سولی کسے کہتے ہیں؟ سولی ہوتا ہے ایک بہت اونچا سا کھمبا. سوچئے اس زمانے میں کھمبے نہیں ہوتے تھے، درختوں کے تنے ہوتے تھے. اونچا سا کوئی درخت ہو، اس کے تنے کے اوپر آدمی کو جس کو سزا دینی ہوتی تھی اس کو باندھ دیا جاتا تھا. ایسے باندھ دیا جاتا تھا کہ سورج کی جو اصلی گرمی ہو وہ اس کے اوپر پڑے، یعنی اس کا رخ مثلا سورج کی طرف ہوتا تھا، اور جیسے جیسے سورج چڑھتا رہتا تھا ساری گرمی اس کے اوپر پڑتی تھی. اس کے بعد اس کو اوپر باندھ کر حسب طاقت کہ اس میں طاقت کتنی ہے, کم سے کم یہ کرتے تھے کمر میں خنجر گھونپ دیتے تھے, کمر میں خنجر گھونپ دیتے تھے اور اس خنجر کو نکال لیتے تھے تو کیا ہوتا تھا, آہستہ آہستہ خون بہتا رہتا تھا. اگر دیکھتے تھے آدمی میں طاقت زیادہ ہے تو ہاتھ پاؤں کاٹ کر اس کے کٹے ہوئے کی جگہ کو سی دیتے تھے. یہ میسن تمار کی سولی تھی, اس پہ 3 دن رہے. ہم نے میسن تمار کے مصائب کو نہیں سمجھا ہے, سولی پہ 3 دن رہے, تیسرے دن زبان کٹی ہے, تیسرے دن زبان کٹی ہے. آپ سمجھا ہے میسن تمار کی جرأت کیا ہے, جو 2 دن سولی پہ چڑھا رہے اور امیر مومنین کے فضائل پڑھتا رہے وہ ہے میسن تمار. اب ہمیں تفصیلات نہیں پتا کہ ان کے ہاتھ پاؤں میں سے کیا کچھ کٹا ہوا تھا, خنجر میں کتنے خنجر گھوپے ہوئے تھے, آیا خنجر نکالا تھا یا ابھی بھی چبھا ہوا تھا, یہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن سولی اس کو کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں خدا تعالیٰ نے کفر کو آنے دیا, کہا ٹھیک ہے کرو, کیا کرو گے, انہوں نے کہا ہم سولی پہ چڑھا دیں گے. حضرت عیسیٰ کو شکنجے کیے, خدا تعالیٰ نے برداشت کیا, دیکھا آخر وقت تک دیکھتا رہا, یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنی دانش میں سولی پر چڑھا لیا, آخر میں ان کو پتا چلا یہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے, حضرت عیسیٰ کو خدا نے اٹھا لیا, معجزہ دکھا دیا. ٹھیک ہے, اب ایک بات سوچیے گا, یہ دونوں انبیاء کرام علیہ السلام غیر معمولی معجزوں سے بچے تھے, کیا اس میں میرے اور آپ کے لیے سنت بن رہی تھی؟ یعنی کیا میں اتنا صبر کروں کہ خدا میرے لیے آگ کو ٹھنڈا کرے, جو ایک معجزہ ہے ایکچولی, تو میں سوچتا ہوں کہ نہیں پتہ نہیں میرے لیے آگ ٹھنڈا ہوگی یا نہیں ہوگی, میرے لیے سنت نہیں بن رہی. حضرت عیسیٰ اسلام سولی پہ چڑھے, ان کی جگہ کوئی اور چڑھ گیا, حضرت عیسیٰ آسمان پہ چلے گئے, میرے لیے سنت بنی نہیں, میرے لیے سنت نہیں بنی. کیوں؟ یہ خود ایک معجزہ ہے, عام آدمی کے لیے تھوڑی خدا معجزہ کرے. اب سید الشہدا کا کارنامہ کیا ہے, سید الشہدا نے آخر وقت تک وہ ساری قربانیاں دیں جو ایک آدمی دے سکتا تھا, اور بظاہر کوئی معجزہ نہیں ہوا, یہ سید الشہدا کا کارنامہ. اس خاطر سید الشہدا میرے اور آپ کے لیے سنت ہے. کوئی آگ نہیں بجھی, کوئی چہرہ تبدیل نہیں ہوا, کوئی آسمان پہ نہیں اٹھائے گئے, سید الشہدا کا لاشا بھی پامال ہو گیا, خدا سب دیکھتا رہا. کیوں؟ اس نے ایک عام انسان میرے جیسے کوئی سمجھانا تھا کہ دیکھو تم ابراہیم کی طرح تو نہیں بن سکتے کیونکہ تمہارے لیے معجزہ نہیں ہو رہا, تمہارا عیسیٰ کی طرح معجزہ نہیں ہو رہا, لیکن تم میرا ایک بندہ دیکھو جو بغیر معجزے کے میری نصرت کر رہا ہے, وہ سید الشہدا, بغیر کسی آسمانی معجزے کے لڑ رہے ہیں. معجزہ نہیں ہو سکتا تھا کیا؟ ہو سکتا تھا, بغیر معجزے کے لڑتے رہے, کس کو دکھانے کے لیے؟ اب سمجھ میں آیا حسین کا نام زندہ رہنا کیوں ضروری ہے, کیوں خدا نے حضرت ابراہیم کا نام نہیں چاہا کہ حسین کی طرح زندہ رہے, کیوں تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام نے سید الشہدا کے نام پر اتنی تاکید کی ہے, دوسروں کے نام پہ اتنی تاکید نہیں ہوئی؟ ہم کسی امام کا غم اتنی شدت سے نہیں مناتے جتنا سید الشہدا کا غم مناتے ہیں. کبھی کبھی میں بچپن میں تعجب کرتا تھا, میں سوچتا تھا امیر المومنین کا ہم غم اتنی شدت سے نہیں مناتے جتنی شدت سے سید الشہدا کا مناتے, کیوں ایسا ہے؟ بعد میں سمجھ میں آئی یہاں پہ سنت جاری کچھ اور ہوئی ہے. اب یہاں پر عرض کرتا چلوں, ایک موقع پر خدا نے آ کر چھوٹی سی ایک سنت توڑ دی, وہ بھی قانون کے تحت ہے, میں کہہ رہا ہوں توڑ دی, ایکچولی ایک اور قانون تھا جو یہاں پہ جاری ہوا, چھوٹا سا ایک کام کیا ہے, اس نے سارے مارکے کو تبدیل کر دیا. نمرود کا مارکا کب تک چلا تھا؟ جب حضرت ابراہیم اندر گرے تھے, اس موقع پہ خدا نے کہا یا نارو کونی بردن و سلاما, معاملہ ختم ہو گیا. حضرت عیسیٰ کا مارکا چلا اس وقت تک جب تک وہ سولی پہ چڑھے, پھر خدا نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. سید الشہدا کا مارکا کب تک چلا؟ لاشا بھی پامال ہو گیا, کوئی معجزہ نہیں ہوا. پہلا معجزہ, ایسا معجزہ جس نے میدان تبدیل کیا, کب تھا؟ جب بازار کوفہ آیا اور سید الشہدا کے سر نے کہا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یہ جو بازار کوفہ میں سید الشہدا کے سر نے پہلی آیات کریمہ پڑھنا شروع کی, وہاں سے سارا مارکہ تبدیل ہو گیا, وہاں سے سب بدل گیا. اب میں پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, اس میں انبیاء کا کام کیسے نظر آتا ہے. حضرت ابراہیم کے معرکے میں وہ جو لوگ جمع ہوئے تھے جن کے سامنے حضرت ابراہیم کا معجزہ آیا، ان کو حضرت ابراہیم نے جمع کیا تھا یا نمرود نے؟ ان کا نمرود نے جمع کیا تھا، اس نے کہا تھا وانصروا آلہتکم، حضرت ابراہیم نے نہیں جمع کیا تھا، لوگ نمرود نے جمع کیے تھے، معجزہ خدا نے دکھایا اور شان کس کی بڑھ گئی؟ حضرت ابراہیم کی، صحیح ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں جب ان کو پھانسی پہ چڑھایا جانے لگا، سولی پہ چڑھایا جانے لگا، بہت لوگ جمع کیے یہودی احبار نے، حضرت عیسیٰ نے جمع لوگ کیے تھے؟ لوگ نہیں، لوگ دشمن جمع کر رہا تھا، لیکن خدا متعالیٰ نے جو معجزہ دکھایا تو معاملہ پلٹ گیا۔ اب ذرا ایک بار پھر سوچے گا، بازار کوفہ کس نے سجایا تھا؟ یزید نے سجایا تھا، سید سجاد نے لوگوں کو نہیں بلایا تھا، بازار اس نے سجایا تھا، خدا نے معجزہ سید الشہداء کے سر سے دکھایا، اب معرکہ تبدیل کیا۔ بہت باریکی ہے اس سید الشہداء کے سر کے آئے کریمہ کے پڑھنے میں حضرت ابراہیم کا کام ہے۔ انبیاء گزشتہ کی تمام سنتیں حضرت سید الشہداء کے ذریعے سے ایک اور جگہ کے اوپر پہنچ گئیں، وہ تمام سنتیں ایک جگہ تک لاتی تھیں، چھوڑ دیا کرتی تھیں، سید الشہداء کے ذریعے وہ سنتیں کسی اور جگہ پہنچ گئیں، ایک ایسی جگہ پہنچ گئیں جہاں ایک عام آدمی یہ سوچے کہ مجھے اس سنت کے اوپر عمل کرنا ہے، اور امید کو اپنے دل میں زندہ رکھے۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ فرمایا کہ بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مقرنین مصومین۔ یہ دو آیات کریمہ ہو گئیں جس میں صبر اور تقویٰ بیان ہوا ہے کہ صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو۔ اب تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں تقویٰ خدا نے متعال کے نزدیک کیا ہے۔ صبر تین قسم کا ہے، روایت سے سہارا لیتے ہیں، آیات کریمہ صبر کے اوپر بہت زیادہ ہے، لیکن ہم صبر کے معاملے میں ایک روایت دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا صبر تین قسم کا ہے، ایک صبر ہوتا ہے معصیت کے اوپر، گناہ نہ کرنے کا صبر، ایک ہوتا ہے صبر اطاعت پر، آپ اچھا کام کر رہے ہیں اس پہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ معصیت پہ صبر کیا ہے؟ مثال کے طور پر کسی آدمی کے سامنے گناہ کا موقع آیا، اس نے گناہ نہیں کیا، صبر کیا، یہ صبر خدا کو بہت پسند ہے۔ لگتا یوں ہے کہ خدا کو اطاعت کا صبر اتنا نہیں پسند جتنا معصیت سے بچنے کا صبر خدا کو پسند ہے، کیونکہ جن لوگوں کو خدا نے متعال نے غیر معمولی طریقے سے نوازا ہے معمولاً وہ لوگ ہیں جنہوں نے گناہ کے اوپر صبر کیا۔ اطاعتوں پہ صبر بھی اچھا ہے، خدا تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن گناہوں کے اوپر صبر وہ بہت شان ہی کچھ اور ہے اس کی۔ بس ایک انسان پانچ اطاعتیں کرے اور ایک گناہ کرے تو پانچ کی پانچ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اطاعت کم کرے اور گناہ پہ صبر کرتا چلا جائے وہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ گناہ پہ صبر کرنا بہت بڑی فضیلت ہے، گناہ نہ کرے اس کے مقابلے میں صبر کرے۔ بس ایک صبر اطاعت پہ صبر ہے، ایک صبر معصیت پہ صبر ہے، ایک صبر شدائد پہ صبر ہے، مشکلات پہ صبر ہے۔ ایک عجیب روایت ملاحظہ ہوئی، کتب روایت کے اندر لکھی ہے کہ کچھ لوگ شہید ہوں گے تو خدا نے متعال کی طرف سے ان کو وعدہ ملے گا کہ تم لوگ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ بلا حساب، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، فرشتے ان کو لے کے جائیں گے جنت کے دروازے پہ، وہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، دیکھیں گے عجیب مارکا ہے، کچھ لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے، کچھ لوگ ان سے بھی پہلے جنت پہ بیٹھے ہوئے، وہ خدا نے متعال سے کہیں گے خدایا ہم نے تیری راہ میں خون بہایا، تو نے ہمیں بلا حساب داخل کیا، ہم تو سمجھے ہم پہلے ہوں گے، یہ پہلے سے کون ہے؟ اب بجائے یہ کہ میں کچھ کہوں، آپ اپنے طور پہ سوچئے کون سے لوگ ہوں گے جو شہداء سے پہلے جنت کے دروازوں پر پہنچے گا۔ اچھا میں تشریح کے لیے عرض کروں، عالم کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر، مثلا کوئی یہ سوچے یہ علماء ہوں گے، نہیں، ان کا مسئلہ نہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ روایت میں یہ لکھا ہے، روایت میں لکھا ہے خدا نے متعال فرما رہا ہے یہ وہ میرے مومن بندے ہیں جو دنیا کی سختیوں کو ہر روز جھیلتے تھے اور ہمارے شاکر بندے رہتے تھے۔ شہداء سے کہا جائے گا تم لوگ ایک دفعہ مرے، یہ ہر روز مرتے تھے اور شکر کرتے تھے، یہ ہر روز مرتے تھے شکر کرتے تھے، لہذا ان کا حق ہے کہ تم سے پہلے پہنچیں گے، تم ایک دفعہ مرے ہو تو دو دفعہ نہیں مرے، تم یہ ہر روز مرے، ہر روز کڑے، ہر روز اپنی جان دی، لیکن خدا کی راہ میں شکر کرتے رہے، صبر کیا پہنچ گئے۔ بس صبر کی تین اقسام ہو گئی، معصیت پہ صبر، اطاعت پہ صبر اور شدائد کے اوپر صبر مصیبتوں میں. تقوی خدا نے متعال کیا کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے اسی سورہ مبارکہ کی 133 آئے کریمہ 133. اس سے پہلے ایک مجموعی آئے کریمہ ہے سورہ مائدہ کی 8 نمبر, سورہ مائدہ آیت نمبر 8, اے دلو ہوا اقرب للتقوی. ایک مجموعی پوری اسکیم دے دی, وہ کیا؟ اے دلو, عدل کرو, یہ تقوی کے نزدیک ہے, تقوی سے سب سے نزدیک ہے. عدل کرو یہ تقوی سے سب سے نزدیک ہے. اچھا اب یہ بہت جنرلائزڈ ہے, عدل کرو. اب آپ اپنی زندگی میں جہاں کہیں بھی ہوں آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس وقت تقوی کیا ہے, پوچھیں اس وقت عدل کیا ہے. عدل کے مقابلے میں کیا ہے؟ ظلم. عدل کیا ہے؟ وضع الشیء علی موضعہ, ہر چیز کو اس کی جگہ رکھنا, اور ظلم ظاہر ہے اس کے مقابلے میں. تو یہ تو مجموعی طور پر ہو گیا. آئے کریمہ نے بعد میں اس کی تشریح کی ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. فرمایا کہ چار نشانیاں ہیں متقین کی. اچھا طریقہ کار وہی رکھیے گا کہ آپ پڑھتے رہیں اور اپنے آپ سے پوچھتے رہیں میں یہ ہوں, اور اگر نہیں ہوں تو کیسے بننا ہے. ٹھیک ہے, آیت نمبر 133 سے 135 تک خدا نے متعال نے ارشاد فرمایا, وَسَّارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, اور سرعت کرو, تیزی کرو اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اس میں بھی خوبصورتی ہے کہ جنت کیسی ہے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے, پھر یہ خود کہاں پر ہے؟ زمین و آسمان کے علاوہ کہیں اور ہے کیا؟ یہ غلط ہے, ویسے یہ برزخ کی ہے, یہ قیامت آخرت, یہ کچھ بھی ہے. فرمایا کہ جلدی کرو مغفرت حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کی, اور ایسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان پر ہے. او عدت للمتقین, یہ جنت متقین کے لیے بنائی گئی ہے. کہیے اب متقین کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. متقین وہ ہوتے ہیں جو آسانی اور سختی دونوں میں انفاق کرتے ہیں, مال خرچ کرتے ہیں. پہلی علامت کیا ہو گئی؟ آسانی میں ہوں یا سختی میں ہوں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں. اب میری ضروری تو نہیں کہ بار بار کہوں کہ ہیں ہم یا نہیں ہیں, اگر ہم ہوتے تو ہمارے یہاں غریب نہ ہوتے. میں نہیں کہہ رہا وہ جو بڑے بڑے ٹائکونز ہیں وہ انفاق نہ کریں, وہ انفاق نہیں کرے. نہیں, وہ تو کر ہی نہیں گئے, وہ تو ایک رات بھی کر دیتے تو معاملہ حل ہو جانا تھا. ہم متوسط طبقے کے لوگ بھی نہیں کر رہے. اگر ہم متوسط طبقے کے لوگ بھی کر رہے ہوتے تو ہمیں ایک ایک متوسط طبقے کی فیملی, ایک ایک غریب فیملی کو سنبھال لیتی تو پھر معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا. بہت آسان تھا یہ معاملہ. ابھی ہم نے غور کیا کراچی میں کتنے شیعہ خاندان ہوں گے. میں شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, میں نے بہت رف ایسٹیمیٹ کیا تو کم از کم 300,000 شیعہ خاندان ہوں گے, 300,000 شیعہ خاندان ہوں گے. ان میں سے کتنوں کو سنبھالیں تو مشکل حل ہو جائے گی. بہت سادہ کیلکولیشن یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ٹاپ 50 اوپر سے, مالی لحاظ سے اوپر سے 50, اگر 10% بھی سنبھالنے کی کوشش کر لیں تو نیچے کے 50% سنبھل جائیں گے. اگر اوپر کے 50% 10% بھی آئیں اور کہیں کہ اوپر کے 50% میں سے 10% آئیں اور کہیں کہ ہم نیچے والوں کو سنبھال لیں گے تو ہمارے یہاں کوئی فقیر نہیں ہوگا, معاملہ حل ہے. بہت سادہ کیلکولیشنز ہیں. یعنی کبھی موقع ملت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, چھوٹی چھوٹی اسکیمز کے نتیجے میں ہم اپنی کمیونٹی میں سے غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں, کوئی مشکل کام نہیں. لیکن صرف ہماری موبلائزیشن کی بات, مشکل یہ ہے ہم موبلائز ہو جائیں, تحرک دکھانا شروع کر دیں. اب اس کے اوپر زیادہ تفصیل انشاءاللہ کسی اور موقع پر جب ہم اپنی معاشیات کے اوپر گفتگو کرنے لگیں تو ہم دیکھ پائیں گے اس کو. ابھی تو ہمیں اپنے کام کے لیے سمجھنا آتا ہے. متقی کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء, جو سختی اور آسانی میں انفاق کرے. ہم لوگ کہتے ہیں انفاق وہ کرے جس کے پاس بہت ہو. خدا کہتا ہے نہیں, اگر متقی بننا ہے سختی میں بھی کرو آسانی میں بھی کرو. صاف لکھ دیا. دوسری بات والکاظمین الغیظ، یہ میرے جیسوں کے لیے، کہا وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی لیتے ہیں. متقی ہے، متقی وہ ہے جو اپنے غصے کو پی لیتا ہے. تیسرا والعافین عن الناس، متقی وہ ہے جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، کوئی بدلہ نہیں لے رہے، کوئی انتقام نہیں لے رہے. ایک دفعہ معاملہ ہے کسی نے دین میں خدشہ ڈالا ہے، ہم کہیں اس کو بھی معاف کر دو، نہیں اس کو نہیں معاف نہیں کرنا ہے، اس سے تو پوچھنا ہے تو نے دین کے اندر یہ حرکت کیوں کی، دین کو برباد کیا، منحرف کیا، اس کا مقابلہ کرنا ہے. میرے حق پر اگر کسی نے ڈاکہ ڈالا اسے بخش دوں یا نہیں بخشوں، وہ بھی کوئی ایسا حق ہو جو قابل بخشش ہو. مثال کے طور پر والعافین عن الناس، تین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، اور وہ لوگ کہ جب کوئی فحش کام انجام دیتے ہیں یا اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے. چار، قرآن کریم نے متقین کی یہ چار علامتیں بیان فرمائی ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک اور چیز جو بیچ میں آ گئی ہے، علامت کے طور پہ نہیں ہے، شاید جملہ مترجہ بیچ میں، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یوں لگتا ہے کہ شاید متقین کی واضح علامت میں سے نہیں ہے، شاید متقین کے اوپر کوئی اضافی چیز ہے کہ وہ احسان کرنے والے بھی ہوں. ٹھیک ہے، تو ہم چار پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن بظاہر یہ پانچویں کا کچھ نہ کچھ تعلق تقویٰ سے ضرور ہے، ورنہ خدا بیچ میں جملہ کیوں لکھتا واللہ یحب المحسنین. لیکن اگر کم از کم چار علامتیں لے لیں، تو پہلی علامت ہوئی انفاق کرتے ہیں آسانی میں اور سختی میں، دوسری علامت ہوئی اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، تیسری علامت ہوئی لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور چوتھی علامت یہ ہوئی کہ جب بھی کہیں ان سے کوئی غلط کام سرزد ہوتا ہے تو یہ خدا نمتعال کے حضور توبہ طلب کرتے ہیں، استغفار کر رہے ہوتے ہیں. خدا نمتعال مجھے اور آپ کو ایسا بننے کی توفیق نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا، اب یہاں پر ایک بات بس آخری جملہ اور عرض کرتا چلوں. بعض اوقات جب ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ میں کروں گا تو میں کوئی قربانی دوں گا. یعنی اب چار علامتیں ہو گئیں، انفاق کرتے ہیں، غصے کو پیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، گناہوں کی توبہ کرتے ہیں. اچھا، ہم مثال کے طور پر ہم سے کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر تم نے یہ چار کام کیے نا تو میں تمہیں فلاں انعام دوں گا. تو یہ چار کام کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ چار کام ہوتے ہیں جن میں ہمارا کچھ جا رہا ہوتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں چلو میں یہ چار دوں گا، یہ مجھے کیا دے گا. ٹھیک ہے، اچھا خدا کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، کہہ رہے تم یہ چار چیزیں دو پھر میں تمہیں تقویٰ کا ٹائٹل دوں گا. تو وہ چار چیزیں مجھے کچھ دینی ہیں کیا؟ نہیں، اتفاقاً یہ چار بھی وہ ہیں جو میرے کام کیے ہیں. چار چیزیں کیا تھیں؟ انفاق کرو. انفاق کرنے میں میری جیب سے کچھ جائے گا کیا؟ نہیں جائے گا ویگا کچھ نہیں، 700 گناہ بن کے میں واپس آئے گا. غصے کو پی جاؤ، اچھا غصہ کروں گا تو فائدہ ہوگا؟ نہیں، غصے کو پینے میں فائدہ ہے. لوگوں کو معاف کر دوں، لوگوں کو معاف نہ کروں تو کوئی فائدہ ہونا ہے؟ اس میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اور استغفار کرو، استغفار نہ کروں تو فائدہ ہوگا؟ نہیں، اس میں بھی نہیں ہے. بس یہ دنیا نہیں ہے، مثلا دنیا میں یہ ہوتا ہے اگر کوئی یہ چار کام کرے تو یہ دے دیا جائے گا اسے، تو وہ چار کام میں کچھ جا رہا ہوتا ہے. تو پھر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے یہ جو چار دیں گے تو کیا لیں گے. تو کوئی یہ سوچے ہم یہ چار چیزیں دیں گے بنیں گے متقی، تو متقی بن کے پھر کیا ہوا؟ ان چار میں بھی کچھ ملنا ہے، ان چار میں بھی جانا کچھ نہیں ہے. مثلا انفاق پہ کیا ملنا ہے؟ ایک آئے کریمہ بس انفاق کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمائے مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبولت مئت حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. فرمایا ان کی مثال جو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے گندم کسی ہے جس کو بو دیا گیا ہے, اس سے سات خوشے نکلے ہیں, ہر خوشے میں سو دانے ہیں, اور جس کو خدا چاہتا ہے تو اس سے زیادہ بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے, ایک دانہ بویا ہے, سات بالیاں نکلی ہیں, اس میں خوشے ہیں, ہر خوشے میں سو دانے ہیں, اس کا مطلب ایک کے اوپر 700 ویسے ہی بننے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء, خدا جس کو چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا کر دیتا ہے. پس یہ میں نے آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کی وہ یہ کی کہ اگر خدا فرما رہے یہ چار کام کرو تو متقی ہو جاؤ گے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چار میں مجھے کچھ دینا ہے, نہیں, ان چار میں بھی مجھے کچھ ملنا ہے. بس نیٹ سودا ہمارے فائدے کا ہے. میں اس کی تشبیہ اس طرح سے دیتا ہوں کہ صاحب ایسا ہوا کہ آپ کسی دکاندار کے پاس جائیے, آپ نے ایک چیز اٹھائی, اسے پوچھا یہ کتنے کی ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ مثال کے طور پر 100 روپے کی ہے. آپ نے ایک اور چیز اٹھائی, اسے پوچھا یہ کتنے کی ہے, اس نے کہا یہ بھی 100 روپے کی ہے. اب آپ نے کیا کیا, یہ چیز اٹھائی اپنی جیب میں رکھی, اس نے کہا 100 روپے دو, آپ نے اسی کی ایک اور چیز اٹھائی 100 روپے والی اور اس کے ہاتھ میں پکڑا دی. صحیح ہے, دکاندار مانے گا کہے گا ٹوپی پہنا رہا ہے بھائی, ہماری چیز اٹھا کے ہمیں ہی دے رہا ہے اور لے کے بھی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا خدا کیا کر رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے تم میرا مال میری راہ میں دو, میں 100-100 کر کے دوں گا. مال کس کا ہے, خود اسی کا ہے, کہہ رہا ہے مجھ سے لو, مجھے دو, میں 700 کر کے دوں گا. اور میں کیا کہہ رہا ہوں, میں خمس کیوں دوں, میں کیوں دوں, میں نے کمایا ہے, یہی ہو رہا ہے نا, اور کیا ہو رہا ہے. اکڑ اس بات کی ہے کہ میں نے کمایا ہے, اس لیے کو پوچھے تو خود تو اپنے بابا کا ہے کیا, تو خود بھی خدا کا ہے, تیری طاقت بھی خدا کی ہے, تو خود اپنا نہیں ہے, اپنے باپ کا نہیں ہے, تو سب کا سب خدا کا ہے, کوئی کسی کا نہیں ہے, سب خدا کا ہے, اور اسی کو دینے میں اکڑ ہے کہ میں کیوں دوں. پھر جوتے نہیں پڑنے چاہیے ہمیں, ہماری قوم کے ساتھ یہی ہونا تھا نا, پھر ذلت اٹھانی پڑتی ہے نا, پھر اب خدا کے سامنے اکڑتے رہیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا. پھر یہ مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ. اگر وہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں دوسرے سیشن میں عرض کیا تھا, پہلے حقائق کشف ہو جانے چاہیے. حقیقت کیا ہے, کوئی چیز ہماری نہیں ہے. وللہ ما فی السماوات والارض, جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کا سب خدا کا ہے. اگر کسی کو یہ ایک جملہ سمجھ میں آ جائے, نہ مال نکالنا مشکل ہے, نہ اولاد قربان کرنا مشکل ہے, نہ اپنی جان دینا مشکل ہے, سب آسان ہے اگر ایک بات سمجھ میں آ جائے, جو کچھ ہے سب خدا کا ہے, میرا نہیں ہے. لہٰذا میں اپنے دوست کو دیکھتا تھا, اول طالب علمی میں ہم لوگ کلاس فیلو ایک روم میٹ تھے, ہاسٹل میں ساتھ رہتے تھے, تو ہم لوگوں کی عادت تھی, ہم لوگ جب طالب علم ہوتے تھے سب لوگ کتابیں لیتے تھے, تو سب کی کتابیں ایک جیسی ہوتی تھیں, تو ڈر ہوتا تھا کہ کتابیں مکس ہو جائیں گی, تو ہم لوگ کتاب کے پہلے صفحے کے اوپر نام لکھ دیا کرتے تھے, اپنا نام لکھ دیا کرتے تھے. اس بندہ خدا کی عادت تھی جب کتاب کھولتے تھے یہاں پہ لکھا تھا وہ اللہ اس کا مالک ہے, وہ المالک ہے. اس نے کتاب کی ملکیت میں بھی اپنا نام لکھنا پسند نہیں کیا, کتاب کی ملکیت میں بھی جگہ لکھتا تھا ہو المالک, اللہ مالک ہے, میں مالک نہیں ہوں. یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ خود سب چیزوں کا خدا مالک ہے, تو پھر نہ انفاق مشکل ہے, نہ قربانی مشکل ہے, نہ ایثار مشکل ہے, کوئی چیز مشکل نہیں ہے کیونکہ خدا مالک ہے. اچھا اب یہ سمجھ میں آتا کیسے ہے, کچھ میرے خیال میں غور و فکر کرنے سے سمجھ میں آتا ہے, اور کچھ خدا نے مطالعے سے طلب کیا جاتا ہے کہ خدایا میرے دل کو مطمئن کر دے کسی طرح سے, دل کو مطمئن کر دے. آپ صحیح سجادی میں دیکھیں ایسی دعائیں بہت ہیں جس میں مولانا ارشاد فرمایا خدایا تو مجھے اپنا ایسا بندہ بنا دے, اس کا مطلب ہے ایسا بندہ بننے کے لیے بھی توفیق چاہیے, مثلا یہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں یہ اللہ کا ہے، یہ ایسی سمجھ میں آ جائے گا؟ منطق اور فلسفے کی دلائل دے دے کے سمجھ میں آ جائے گا؟ نہیں آئے گا. صحیح پہ سجادیہ کی روشنی میں اس کے لیے بھی خدا سے طلب کرنا پڑے گا کہ خدا ہے تو ہمیں ایسا بندہ بنا دے جو اپنی کوئی چیز نہ سمجھے، سب کا سب تیرا ہی سمجھے، تو پھر ہمارے لیے تیرے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا، پھر ہمارے لیے دین پہ چلنا، ورنہ کوڑن بہت زیادہ ہے پھر. ورنہ دیکھیں نا، صبح کی نماز پڑھنے میں بھی کوڑن ہے کہ یار یہ کیا ہے، سب نیند کے مزے لینے ہم اٹھے نماز پڑھیں، ہر چیز میں کوڑن ہے پھر. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بہت سخت ہے مگر ان لوگوں پر جن کے دلوں کو خدا نے خاضع و خاشع کر دیا. پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار، تو نے اپنے دین کو ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تو نے اپنی کتاب ہمارے لیے بھیج دی ہے، پاک پروردگار اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تو نے اپنی حجت کو ہمارے لیے ارسال فرما دیا ہے، وہ پردہ غیبت میں ہے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. نسلن بعد نسلن ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین آوان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار، ہماری خامیوں، ہماری برائیوں، لغزشوں، خطاؤں، گناہوں سے تو واقف ہے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری ان تمام کوتاہیوں کی مغفرت فرما، ان کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار، تو نے ماہ رمضان دیا جو اپنے اختتام پر ہے، تجھے واسطہ حجت خدا کا، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی عفو و مغفرت کو دیکھ، ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص اب اپنے تمام مرحومین، تمام شہداء اسلام کے لیے تلاوت فرمائیے.